اتوار 28 مئی کے سربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حزب المجاہدین کے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد تیسرے روز بھی کرفیو جاری۔
لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر کر لیجئے اور جو کہا جا رہا ہے سر جھکا کے آپ وہ مان لیجئے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح رہنما سبزار بٹ کی فوجی محاصرے کے دوران ہلاکت کے بعد کئی ماہ سے جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج سخت ترین کرفیو اور ہڑتال کے دوران سبزار کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
سخت کرفیو، ہڑتال، موبائل فون اور انٹرنیٹ پر پابندیوں کے باعث آج وادی میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ حالات کل صبح اس وقت کشیدہ ہو گئے جب جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں فوج کے ساتھ تصادم میں معروف مسلح کمانڈر سبزار بٹ کی ہلاکت کا انکشاف ہوا۔ بعد میں جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ سبزار جب محصور تھے تو ہزاروں لوگ انکاؤنٹر کی جگہ مظاہرے کرنے لگے، جس کے بعد فوج نے ان پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے جنوبی کشمیر، سری نگر، بڑگام، گاندربل اور دوسرے مقامات پر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ معطل ہے جبکہ جنوبی کشمیر میں ٹیلی فون رابطے بھی مسدود ہیں۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آج سبزار کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پولیس نے علیحدگی پسندوں کو گھروں میں نظر بند کیا ہے اور یاسین ملک کو سینٹرل جیل میں قید کیا گیا ہے۔ علیحدگی پسندوں نے آج اور کل ہڑتال کی اپیل کی ہے اور منگلوار کو ترال میں تعزیتی اجتماع کا اعلان کیا گیا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ پیناما لیکس کے مقدمے میں بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ان دو ممبران کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جن پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، اس وقت تک ٹیم کی قانونی حیثیت برقرار ہے اور اسی وجہ سے وہ آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حسین نواز کا کہنا تھا،
مجھے کل نوٹس موصول ہوا ہے، کل کے دن لاہور میں نوٹس موصول ہوا ہے اور جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک ظاہر ہے اس کی قانونی حیثیت ہے اور جو میرا موقف میں جا کے وہاں پہ دے دوں گا، اور کل ظاہر ہے جو سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ میں اپنے ساتھ اپنے وکیل کو لے کے آیا ہوں اور اگر جو ہے انہوں نے وکیل کو آنے سے روکا تو میں آپ کو آ کے بتاؤں گا۔ جی نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی کوشچنر نہیں بھیجا گیا ہے اور مجھے صرف جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے بھی اور سامنے آنے کے لیے بھی، کسی قسم کا کوشچنر دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی قسم کے ڈاکیومنٹ کی لسٹ دی انہوں نے۔
فلپائن کے علاقے مراوی میں حکومتی فورسز اور شدت پسند جنگجوؤں کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون اور بچہ بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 8 افراد ایک ساتھ ملے ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ مراوی شہر کو شدت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے جاری لڑائی کے باعث زیادہ تر افراد نے عارضی پناہ کے لیے مندانو جزیرے کا رخ کیا ہے، تاہم 2000 کے قریب افراد اب بھی لڑائی والے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مراوی شہر پہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حامی گروہ موتے کے شدت پسند جنگجوؤں کا قبضہ ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ امداد فراہم کرنے والے دفتر کی رابطہ کار لیزا گرانڈے کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری لڑائی میں شہریوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک جانب غذائی قلت، ادویات کی کمی، پانی کی عدم دستیابی اور بجلی کی بندش کا سامنا ہے، دوسری جانب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ موصل سے انخلا کی کوشش کرنے والے خاندانوں کو براہ راست نشانہ بنا رہی ہے۔ لیزا گرانڈے کہہ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ طبی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے 12,000 سے زائد افراد کو اسپتالوں اور ٹراما سینٹرز کے سپرد کیا گیا ہے، ان میں سے زیادہ تر افراد کو گولیاں لگی ہیں اور کئی افراد کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں۔ ایران کے مذہبی رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے اپنے علاقائی حریف سعودی عرب کے خلاف ایک مرتبہ پھر شدید بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سنیچر کو اسلامی مہینے رمضان کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب میں ان کا کہنا تھا کہ بظاہر سعودی حکومت قرآن پر یقین رکھتی ہے مگر عملی طور پر یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں ایران کے مذہبی رہبر اعلی نے مزید کہا کہ حقیقت میں ان کے درمیان کوئی قربت نہیں ہے، جیسا کہ امریکہ کہہ چکا ہے وہ صرف انہیں پیسوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شدت پسندوں کی ذہنیت کو سائنسی بنیادوں پہ سمجھنے کے لیے کی جانے والی تحقیق حال ہی میں سائنسی جریدے نیچرل ہیومن بیہیویئر میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق کے بارے میں بتا رہی ہیں سبا ناز۔ تحقیق کے لیے کولمبیا کی جیلوں میں قید سابق پیراملٹری شدت پسند گروہ کے 66 افراد کا انتخاب کیا گیا جن پر قتل عام کے الزامات ہیں۔ کولمبیا کا شمار شدید خانہ جنگی کا شکار ممالک میں ہوتا ہے۔ اس منفرد تجربے سے معلوم ہوا کہ ان شدت پسندوں میں اخلاقی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اپنی نوعیت کی اس پہلی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شدت پسندوں کے اخلاقی فیصلے یا مورل کوڈ ہر اس عمل کی اجازت دیتے ہیں جس سے ان کا مطلوبہ ہدف حاصل ہونا ممکن ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔ اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اٹلی میں ہونے والے 7 بڑے عالمی قوتوں کے سمٹ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے پر اتفاق رائے دیکھا گیا ہے۔ عالمی تجارت کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے کچھ لچک دکھائی، لیکن تحفظ ماحول سے متعلق امریکہ کا موقف سب سے الگ رہا۔ اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں معروف مسلح رہنما سبزار بٹ کی فوجی محاصرے کے دوران ہلاکت کے بعد کئی ماہ سے جاری کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وادی میں فی الوقت خوف کی لہر ہے اور رمضان کا مہینہ سخت ترین کرفیو، قدغنوں اور ایمبولنس گاڑیوں کے سائرن سے شروع ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
رمضان کے پہلے روز سخت کرفیو، ہڑتال، موبائل فون اور انٹرنیٹ پابندیوں کے باعث آج وادی میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ کل صبح جوں ہی جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں فوج کے ساتھ تصادم میں معروف مسلح کمانڈر سبزار بٹ کی ہلاکت کا انکشاف ہوا تو وادی میں ان فنن ہڑتال ہو گئی اور جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ آج بھی سخت سیکیورٹی پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے 30 سالہ سبزار احمد کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ خواتین کی بڑی تعداد نے اس موقع پر ہند مخالف مظاہرے کیے۔ سبزار کے جنازے میں کئی نقاب پوش مسلح شدت پسند نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنے کمانڈر کو گن سلیوٹ پیش کیا۔ ان نوجوانوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں مسلح مزاحمت کے لیے خود حکومت ہی مجبور کرتی ہے۔ ترال کے علاوہ سری نگر، بڑگام، گاندربل اور بانڈی پورہ میں بھی سبزار بٹ کے حق میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تاہم سخت ترین ناکابندی اور کرفیو کی وجہ سے مظاہروں کا دائرہ محدود ہو گیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سی آر پی ایف کے ترجمان راجیش یادو نے بی بی سی کو بتایا،
اوور آل آپ دیکھیے تقریباً 10 اگروادی جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ ہے کہ جو اگروادی برہان وانی کی جگہ لینے جا رہا تھا سبزار، اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا، اور اس کو حالات اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو، لانڈ آرڈر سچویشن نہ بنے، اسی کے چلتے آج بہت سے جگہوں پہ کرفیو اور ریسٹرکشن امپوز کری گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کل دن بھر احتجاجی مظاہروں کے بعد آج کرفیو اور پابندیوں کی وجہ سے حالات قابو میں رہے اور فقط 6 مقامات پر مظاہرین نے فورسز پر پتھراؤ کیا۔ واضح رہے جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں سویمو گاؤں میں سبزار بٹ کو ساتھیوں سمیت فوج نے جمعے کی شب ہی محصور کر لیا تھا۔ کل صبح ہزاروں لوگ انکاؤنٹر کی جگہ مظاہرے کرنے لگے، جس کے بعد فوج نے ان پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی۔ حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے جنوبی کشمیر، سری نگر، بڑگام، گاندربل اور دوسرے مقامات پر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کل بھی کرفیو جاری رہے گا۔ اس دوران انٹرنیٹ کی سہولت معطل ہے، جبکہ جنوبی کشمیر میں ٹیلی فون رابطے بھی مسدود ہیں۔ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے کشمیر کی تجارتی شہرگ لال چوک اور اس کے گرد و نواح کو سیل کیا گیا ہے اور علیحدگی پسند رہنماؤں کو گھروں یا جیلوں میں نظر بند کیا گیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ حکومت ہند نے لوگوں کے خلاف سخت گیر پالیسی اپنا رکھی ہے، جس سے ہند مخالف جذبات مزید بھڑک رہے ہیں۔ صحافی شفاعت فاروق کے تاثرات،
کافی انفارچونیٹ ہے کہ رمضان ایک دن شروع ہونے سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پہلے دن ہی کشمیر میں رمضان کا آغاز ایک کرفیو سے ہوتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس ایک مہینے میں بریک دینی چاہیے تھی، کیونکہ ایک سیویلینز کی کیجولٹیز ایک طرف سے بہت زیادہ ہوئی ہے۔ پچھلے سال سے ابھی تک 150 کے قریب سیویلینز مارے گئے ہیں، سیکورٹی فورسز کی کیجولٹیز ہوئی ہے اور ملٹنٹس کی بھی کیجولٹیز ہوئی ہے۔
پولیس اور دوسرے سیکورٹی حکام کا دعویٰ ہے کہ حالات کشیدہ مگر قابو میں ہیں، تاہم حکام نے اس ہفتے ہونے والے سبھی امتحانات اور انٹرویو شیڈولز ملتوی کر دیے ہیں. مختلف اضلاع کے درمیان چلنے والی اندرونی ریل سروس بھی معطل ہے. رہائشی پسندوں نے آج اور کل ہڑتال کی اپیل کی ہے اور منگلوار کو ترال میں تعزیتی اجتماع کا اعلان کیا گیا ہے. دریاسنا فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایک مشتبہ درانداز کو ہلاک کیا گیا. بارہمولہ کے گھانٹ مولا علاقے میں لوگوں نے الزام عائد کیا کہ جن دو دراندازوں کی لاشیں فوج نے انہیں تدفین کے لیے سپرد کی تھیں وہ عمر رسیدہ شہریوں کی ہیں اور وہ شکل و صورت سے شدت پسند نہیں لگتے. لوگوں نے فوجی دعوے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. واضح ہے شمالی کشمیر اور پونچھ میں گزشتہ 3 روز کے دوران فوج نے 9 دراندازوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں پاکستانی فوج نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی اہداف پر شیلنگ کی جس کے نتیجے میں فوج کے ساتھ کام کرنے والا ایک کشمیری پورٹر ہلاک ہو گیا. بھارت کے فوجی سربراہ نے پھر ایک بار کہا ہے کہ پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف فوج کو تماشا بین بننے کے لیے نہیں کہا جا سکتا. تاہم بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ مودی حکومت مسئلے کشمیر کا مستقل حل تلاش کر رہی ہے. کوئی وضاحت کیے بغیر انہوں نے کہا کہ 70 سالہ مسئلے کے حل کا کوئی حتمی وقت متعین نہیں کیا جا سکتا اور کشمیر میں سبھی متعلقین سے بات کرنے کے لیے حکومت تیار ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
نریندر مودی کی حکومت نے اب تک صرف طاقت کے استعمال کی پالیسی اپنائی ہے. اس کا فائدہ تو دور کی بات بلکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کشمیریوں کے لیے طاقت کا اظہار بے معنی ہوتا جا رہا ہے. میں نے بات کی دلی میں موجود کشمیری صحافی پرویز بخاری سے اور ان سے پوچھا کہ ایسی صورتحال میں آگے کیا ہوگا.
دیکھیے, آگے اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو ابھی تک نئی دلی کی جو انٹرانزیجنس ہے, جو کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع نہ کرنے کی جو اس پہ اڑے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ ابھی تک وائلنس ہی نکلا ہے. اور ابھی اب جب صرف فورس ہی استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ بھی آگے وائلنس ہی نکلے گا. آپ دیکھ لیجیے, یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اصل میں کچھ وقت سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو مڈل گراؤنڈ کشمیر میں تھا, جس میں مین اسٹریم پالیٹکس اور پالیٹکس ہوتی تھی, پرو انڈیا پالیٹکس جس میں تھرائیو کرتی تھی, وہ کولیپس ہو گیا ہے. اور لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ چونکہ اب انڈیا کی طرف سے کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے, کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے, تو اس سے جو ملیٹنسی اور عام لوگوں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا, جو ڈفرنس تھا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور چونکہ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے, تو وہاں پہ بھی جو مڈل سپیس تھی وہ ساری کولیپس ہو گئی ہے. تو ایک طرح سے کشمیر کے اندر ابھی 3 طرح کی باؤنڈریز اوور لیپ ہو گئی ہیں اور ایک ڈینجرس سچویشن کھڑا ہو گئی ہے, جس کا نتیجہ صرف وائلنس ہی نکل سکتا ہے.
تو پرویز بخاری صاحب, اور وائلنس, اسی طرح فوج کے سامنے کھڑے ہونا, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ انڈین سیکیورٹی دستوں کے سامنے کھڑے ہو کر کشمیری بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے, تو ایسے میں ان کے لیے اور کیا راستے رہ جاتے ہیں؟
سارے راستے بند کیے ہیں, تبھی تو کشمیری لوگ اب فوج کے سامنے کھڑا ہو گئے ہیں, تبھی تو یہ کلاسک کانفرنٹیشن ہو گئی ہے. ابھی تو جیسے میں کہہ رہا ہوں, یہ سارا مڈل گراؤنڈ ختم ہو چکا ہے. ایک طرف سے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی فورسز ہیں, دوسری طرف سے پبلک ہیں. اب چونکہ پالیٹکس اور پولیٹیکل پروسیس کے لیے کوئی اسپیس نہیں بنائی جا رہی ہے, اور انفیکٹ اگر کوئی اسپیس تھی بھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے, تو اس میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اوپر کر لیجئے اور جو کہا جا رہا ہے سر جھکا کے آپ وہ مان لیجئے. وہ تو کشمیری قوم اب یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایسا ہم مانیں گے نہیں.
پرویز بخاری صاحب, آپ نے پولیٹیکل پروسیس, سیاسی عمل کی بات کی, تو جو سیاستدان کل تک انڈین یونین کی حمایت کرتے تھے, آج ان کے لیے بھی موجودہ صورتحال کا جواز پیش کرنا ممکن نہیں رہا. تو کیا کشمیر میں اب کوئی انڈین حکومت کی حمایت کرنے کی جرت کر سکے گا کوئی بھی سیاستدان؟
دیکھیے, جیسے میں کہہ رہا تھا, وہ مڈل گراؤنڈ جس میں وہ ہو رہا تھا, جس میں وہ پالیٹکس ہوا, پالیٹکس کی جرت ہو رہی تھی, وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب آج صورت حال یہ ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ہندوستان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے تھے, ان سے وہ اب ان کے سامنے جا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ جو وہ جواز دیتے تھے کہ انڈین ڈیموکریسی اور انڈین انسٹیٹیوشنلزم کے بارے میں, وہ تو ختم ہو گیا. ادھر سے جب سے نریندر مودی کی سرکار آ گئی ہے, وہ انسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کا جو ریٹرک بھی ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اب صرف بات فورس کی ہو رہی ہے. سو ایسے میں ان لوگوں کی جو جوازیت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سپیس تھی, چاہے وہ جینوئن سپیس تھی یا نہیں, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بہت ہی ڈینجرس طرح کی سچویشن کھڑا ہو گئی ہے, جہاں کشمیری عوام چلا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ فورس کے بدلے پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے, جینوئن پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے. جس طرح سے ابھی تک ہو چکا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول میں لایا جائے اور پھر وہیں واپس پہنچایا جائے صورتحال کو, جیسے ابھی ہوا ہے, وہ نہ ہو. तो इस अभी इस सूरत हाल से भी कोई इम्कानात नहीं लग रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल कोई सियासी अमल शुरू हो. दैट इज वाई अभी मैं कह रहा हूँ ये डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन अल्टीमेटली इसको किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू होना ही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है. वो कब होगा ये मेरे ख्याल से ज्यादा नई दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है या कि किसी और कश्मीरी आवाम या कश्मीर की किसी भी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इस वक्त.
ये थे दिल्ली में मौजूद कश्मीरी सहाफी परवेज बुखारी. भारत के जैन इंतजाम कश्मीर से रुख करते हैं अमरीका का, जहां रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में जुम्मे के रोज एक नस्ल परस्ताना हमले में हलाक होने वाले दो अफराद की शिनाख्त जाहिर कर दी गई है. दोनों अफराद ट्रेन पर दो खवातीन को बचाने के दौरान हलाक हो गए थे. तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी.
पोर्टलैंड पुलिस के मुताबिक टालेसीन मार्दिन नामकई मीचे और रिकी जॉन बेस्ट जुमे के रोज ट्रेन हमले में हलाक हुए थे. शहर के हॉलीवुड ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन के अंदर एक हमलावर से दो नौजवान लड़कियों को बचाते हुए दो लोग मारे गए थे और एक शख्स जख्मी हुआ था. नामकई मीशे की उम्र 23 साल है और रिकी बेस्ट 53 बरस के साबिक फौजी थे जिनके चार बच्चे भी हैं. पुलिस के मुताबिक जुमे को शहर के हॉलीवुड ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन के अंदर 35 साल सफेद फार्म शख्स जेरेमी जोसेफ क्रिश्चियन ने दो अफराद को चाकू मारकर हलाक कर दिया था. एक शख्स जख्मी भी हुआ था. रिकी जॉन बेस्ट और टेलिसन मर्दन नाम का मिशे ने दो नौजवान लड़कियों को बचाने की कोशिश की तो हमलावर ने उनकी गर्दनों पर चाकू से वार करके हलाक कर दिया था. उनमें से एक लड़की ने हिजाब पहना हुआ था. पुलिस का कहना है कि हमलावर लड़कियों को हरासा कर रहा था और चीख रहा था जिनमें नफरत अंगेज कलिमात शामिल थे. इस हमले में 21 बरस के मीका डेविड कोल फ्लेचर जख्मी हुए थे. उनके जबड़े और गर्दन में शदीद चोटें आई हैं और अब उनका इलाज चल रहा है. इस हमले में मारे गए अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए पोर्टलैंड शहर में सनीचर की शाम शमें रोशन की गईं. जिस जगह पर दो लोग कत्ल किए गए थे वहां एक यादगार भी बनाई गई है. 23 साल मीशे की मां ने फेसबुक पर अपने बेटे को याद करते हुए लिखा है कि वो एक हीरो था और हमेशा हीरो रहेगा. पोर्टलैंड के मेयर टेड व्हीलर जो हमले के वक्त लंदन के दौरे पर थे उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है. मेयर ने लिखा है कि इस वक्त दुनिया में नफरत बहुत बढ़ गई है और बहुत ज्यादा तशद्दुद भी हो रहा है और अब यह सिलसिला पोर्टलैंड में भी शुरू हो गया है. ओरेगन की गवर्नर केट ब्राउन ने एक बयान में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया है. उन्होंने ओरेगन के लोगों से इस किस्म की नफरत के खिलाफ साथ मिलकर खड़े होने की अपील भी की है. ट्रेन पर हुए हमले के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावर चीख चीख कर कह रहा था कि मुसलमानों को मर जाना चाहिए, वो ईसाइयों को मार रहे हैं. मकामी अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक और वो डकैती और अगवा के सिलसिले में जेल काट चुका है. खबरें ऐसी भी छपी हैं कि पुलिस को बखूबी इल्म था कि जेरेमी क्रिश्चियन सफेद फार्म नस्ल परस्त नफरत अंगेज मवाद इंटरनेट पर लिखता रहता था, लेकिन इस हमले को नफरत पर मबनी हमला करार दिया जाएगा या नहीं. पोर्टलैंड पुलिस के तर्जुमान साजिद पीट सिम्पसन ने कहा कि अभी तफ्तीश जारी है.
Unclear, you know, that'll be part of the investigation to determine his mindset and did he have a plan or was this a person who, you know, snapped or was under the influence and armed with a knife.
अभी इस बात की तफ्तीश हो रही है कि क्या इस हमलावर ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया या ये चाकू रखे हुए कोई ऐसा शख्स था जो बस तैश में आ गया. ये थे साजन पीट सिम्पसन के अल्फाज. अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले की तफ्तीश में अब पुलिस की मदद कर रही है. अभी तक ट्रेन के अंदर हमले के वक्त के किसी वीडियो को भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि इस हमले के सिलसिले में अगर किसी के पास कोई मालूमात हो तो वो पुलिस से फौरन राब्ता करें. अब मंगल के रोज हमलावर जेरेमी जोसेफ क्रिश्चियन को अदालत में पेश किया जाएगा. सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा देखा गया है. मैंने आपसे कुछ देर पहले अमरीका में मुकीम मुस्लिम उमूर के तजियाकार डॉक्टर मुख्तदर खान से बात की और इनसे नफरत पर मबनी जराइम के अदाद शुमार के बारे में पूछा.
देखिए, यहाँ पर दो इदारे हैं. एक सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर है जो कई सालों से, मतलब पिछले 25-30 साल से वो हेट क्राइम्स को मॉनिटर करता है. पहले वो रेस क्राइम्स को मॉनिटर करता था, यानी अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, अब वो टोटली हेट क्राइम्स को भी मॉनिटर करता है. और दूसरा इदारा एक थिंक प्रोग्रेस नाम का इदारा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद से वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं. और इनके इन दोनों इदारों के हिसाब से तकरीबन 67% اضافہ ہوا ہے ہیٹ کرائمز مسلمانوں کے خلاف, اور وہ ٹریک کر رہے ہیں ٹوٹل کے 2016 میں امریکہ میں تقریباً 7% زیادہ ہیٹ کرائمز ہوئے ہیں, تقریباً 1500 سے 1600 تک ہیٹ کرائمز ہوئے ہیں 2016 میں. تو ابھی تک تو جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس مانی جاتی ہیں وہ ایف بی آئی کی مانی جاتی ہے, کیونکہ جتنے بھی ہیٹ کرائمز درج ہوتے ہیں ایک بار اس کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے ایز اے ہیٹ کرائم تو ایف بی آئی بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن میں. تو ابھی تک تو 2016 کے آفیشیل ایف بی آئی کا ڈیٹا نہیں آیا, لیکن 2015 کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق بھی ہیٹ کرائمز مسلسل پچھلے 2-3 سال سے امریکہ میں بڑھ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ ہیٹ کرائمز جیوز کے خلاف ہوتے ہیں, اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف.
تو ڈاکٹر صاحب, انتخابی مہم کے بعد سے اب تک صدر بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بیانات سے مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھی تھی جب وہ انتخابی مہم میں تھے, ابھی صدر نہیں بنے تھے, تو اب ان کے حالیہ بیانات سے یہ نفرت پر مبنی جرائم کم کیوں نہیں ہو جاتے؟
دیکھیے, اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بار بوتل کھول کے آپ نے جنی کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو واپس ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, آپ یاد ہوگا کہ جب تھوڑے ہی دن بعد, چند ہی دن بعد ان کے الیکٹ ہونے کے, دو بڑے بڑے مشہور کرائمس ہوئے. ایک کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹ ہوا کہ ایک شخص نے مسجد میں جا کے کئی لوگوں کو مار دیا, تو وہاں پر تقریباً 6 لوگ مارے گئے اور 36 لوگ. تو اس وقت کئی بار کئی میڈیا سے اور کئی لیڈرز کے کہنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بیان نہیں دیا, نہ ٹویٹ کیا نہ کوئی بیان دیا. پھر اسی دوران ایک انڈین شخص جو انجینئر یہاں کام کرنے آیا تھا اس کو بھی مار دیا گیا ہیٹ کرائم میں. جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی پریشر پڑنے پر بھی انہوں نے بیان نہیں دیا, حالانکہ ہر چھوٹی موٹی بات پہ وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, بیان کر دیتے ہیں. اور بہت دباؤ کے بعد ایک بار صرف انہوں نے سی بی ایس کے ساتھ ٹیلیویژن پر کہا کہ میرے نام پہ جو وائلنس بڑھ گیا ہے اس کو بند کر دیا جائے, اور پھر جیوز کے خلاف جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے پھر ایک بیان دیا. لیکن اس کے بعد سے ایسے کوئی بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس سے نہیں آئے. لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں, اس طرح کی جو مسلم بین کی, وہ مسلسل کوشش کرتے جا رہے ہیں. کورٹ ابھی تک تقریباً 5 کورٹس میں وہ ہار چکے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی مسلسل جو کوشش کیے جا رہے ہیں, اور پھر امریکن کورٹ سسٹم کو وہ اٹیک کرتے ہیں, تو اس سے یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ بڑھ گئی ہے. سب سے زیادہ جو نفرت امریکہ میں آج کل بڑھ رہی ہے وہ امیگرینٹس کے خلاف ہے, اور وہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں اور نان وائٹس کے خلاف ہیں. تو اس پہ جب کوئی مسلمان ان کو نظر آتا ہے, خاص طور پہ حجابی خواتین, تو یہ ساری چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یہ فارنر بھی ہے, یہ امیگرینٹ بھی ہے, نان وائٹ بھی ہے, اور اس کے اوپر مسلمان بھی ہے. تو ایک قسم سے ایک ٹرائی پارٹائٹ یعنی ٹرپل ٹربل ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, مختصراً اگر یہ بتائیے گا ہمارے سامعین کو کہ کیا مسلمانوں کو معاشرے کے دوسرے طبقات سے اس معاملے میں سرگرم مدد مل رہی ہے؟
دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا ہیٹ کرائمز نہیں ہو رہا جتنا جو امریکہ میں سب سے پاورفل مائنورٹی ہے جیوش ان کے خلاف ہو رہا ہے. 2015 کا جو ایف بی آئی کا اسٹیٹسٹک بتاتا ہے اس میں 65-66% ہیٹ کرائم جتنے ہوئے تھے آدھے سے زیادہ یہودیوں کے خلاف تھے, اور صرف 14% ہیٹ کرائم مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن پبلک کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہو رہا ہے. یہ جو پورٹلینڈ میں جو حادثہ ہوا ہے, وہاں پر ٹرین میں ایک شخص مسلمان عورتوں کے خلاف خالی وہ بدتمیزی کر رہا تھا, ان کے خلاف باتیں کر رہا تھا کہ اپنے ملک چلے جائیں وغیرہ, تو ان عورتوں کی مدد کے لیے دو شخص جو کرسچنز تھے वो आगे बढ़े और उनको उसने मार डाला चाकुओं से. तो यहाँ पे काफी सपोर्ट मिल रहा है और खास तौर से मुस्लिम ज्यूइश कोऑपरेशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है.
یہ تھے امریکہ میں مقیم مسلم امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. فرصت کے چند لمحات میسر آئے, نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. محمد حلیف مصنف اور تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کالم لکھا ہے اداروں پر تنقید کیسے کریں. ان کے الفاظ ہیں, سوشل میڈیا پر قومی اداروں پر تنقید اور ان کی تضحیک کے خلاف ملک کے طول و عرض میں جاری آپریشن کا خیر مقدم. یہ کالم پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
فٹ بال کلب آرسنل نے چیلسی کو ایک کے مقابلے دو گول سے شکست دے کر 13ویں بار ایف اے کپ فائنل جیتنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے. آرسنل کے مینیجر وینگر نے اپنی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹائٹل جیتنے پر فخر ہے. انہوں نے پہلے ہی جیت کا دعویٰ کیا تھا اور کھلاڑیوں نے بہترین کھیل سے اسے سچ ثابت کر دکھایا. واضح رہے آرسنل کی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی کیونکہ انگلش لیگ کی پہلی چار ٹیمز ہی چیمپئنز ٹرافی میں کوالیفائی کرتی ہیں. اسی خراب کارکردگی کے باعث مینیجر وینگر بھی تنقید کا نشانہ بنے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے قبل ہونے والے وارم اپ میچز میں آج انڈیا اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز اوول میں مد مقابل ہیں. نیوزی لینڈ نے انڈیا کو جیت کے لیے 190 رنز کا ہدف دیا ہے. گزشتہ رات پاکستان نے اپنے پہلے وارم اپ میچ میں بنگلہ دیش کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ون ڈے میں 2 رنز سے ہرایا اور 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے 2 میچ جیت کر سیریز بھی اپنے نام کر لی. جنوبی افریقہ کو آخری 7 بالز پر 7 رنز درکار تھے لیکن ان کی ٹیم 4 رنز ہی بنا پائی. ٹینس کے بڑے مارکے فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا ہے. آج خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں ٹاپ سیڈ اینجلک کربر کو روس کی یکاٹرینا مکاروا سے 6-2 اور 6-2 سے شکست ہو گئی. ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کویٹووا کی 5 ماہ بعد کھیل میں واپسی ہوئی اور انہوں نے امریکہ کی جولیا بوزرز کو 6-3 اور 6-2 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی. جنیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ ٹائٹل سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا نے جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے جرمنی کے میشا زیوریو کو 4-6, 6-3 اور 6-3 سے شکست دی. لیون اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں فرانس کے جوویل فرائڈ سونگا نے جمہوریہ چیک کے ٹھماس بیڈف کو 7-6 اور 7-5 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فارمولا 1 کار ریس میں آج ہونے والی موناکو گراں پری کا آغاز ریڈ بول ٹیم کے ڈرائیور پول پوزیشن پر کر رہے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح رہنما سبزار بٹ کے فوجی محاصرے کے دوران ہلاکت کے بعد کئی ماہ سے جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے. آج سخت ترین کرفیو اور ہڑتال کے دوران سبزار کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. فلپائن کے علاقے مراوی کو شدت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے حکومتی فورسز اور شدت پسند جنگجوؤں کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سپریم کورٹ کے احاطے میں غیر اسلامی ہونے کی بنا پر ہٹائے جانے والے انصاف کی دیوی کے مجسمے کو دوبارہ نصب کر دیا گیا ہے۔ شدت پسندوں کی جانب سے حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی حکام تمام بین الاقوامی فلائٹس میں لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز لے جانے پر پابندی پر غور کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں سیلاب سے تباہی کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 146 ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے بھی خبروں میں سنا کہ اٹلی میں ہونے والے 7 بڑے عالمی قوتوں کے سمٹ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملے پر اتفاق رائے دیکھا گیا۔ عالمی تجارت کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے کچھ لچک تو دکھائی، لیکن تحفظ ماحول سے متعلق امریکہ کا موقف سب سے الگ رہا، کیونکہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ بارہا تحفظ ماحول معاہدے کو بیکار اور ایک دھوکہ قرار دے چکے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
اطالوی جزیرے سسلی میں ہونے والے G7 سمٹ میں عالمی تجارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسے موضوعات کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم موضوع تحفظ ماحول سے متعلق بھی رہا۔ اس سمٹ میں امریکہ کے علاوہ باقی تمام ممالک کے مابین تحفظ ماحول کے موضوع پر اتفاقی رائے پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ پیرس کے عالمی ماحولیاتی معاہدے میں اپنی شمولیت برقرار رکھنے کے بارے میں ابھی غور کر رہا ہے۔ اجلاس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے سے متعلق اپنا فیصلہ اگلے ہفتے کریں گے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے G7 سمٹ کے دوران تحفظ ماحول سے متعلق مذاکرات کو انتہائی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا،
Im Pariser Abkommen verbleiben werden oder nicht.
ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ پیرس کے عالمی ماحولیاتی معاہدے میں آئندہ بھی شامل رہے گا یا نہیں۔ تحفظ ماحول سے متعلق ہم سب نے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کی اور ان پر واضح کیا کہ ہم سب پیرس معاہدے کے حق میں ہیں۔ امریکہ نے یہ کہا کہ ابھی انہوں نے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور وہ ایسا یہاں نہیں کریں گے، لیکن اس معاملے پر غور جاری رہے گا۔
جرمن چانسلر کے مطابق پیرس معاہدہ انتہائی اہم ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 7 بڑے ممالک کے مابین عالمی تجارت کے موضوع پر گفتگو کو مناسب قرار دیا۔ G7 اجلاس میں اگر کسی مسئلے پر تمام ممالک متفق تھے تو وہ دہشت گردی سے نمٹنے کا موضوع تھا۔ ادھر سمٹ کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جینٹیلونی نے کہا کہ توقع ہے کہ امریکہ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کسی فیصلے پر جلد پہنچ جائے گا۔
امریکہ ابھی تک پیرس معاہدے کے حوالے سے صورتحال اور پالیسیوں پر غور کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد کسی حتمی اور مثبت فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ اس معاہدے میں شامل باقی تمام ممالک نے پیرس معاہدے کی حمایت کی تصدیق کر دی ہے، کیونکہ اس کا ہمارے مستقبل میں کلیدی کردار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ باقی ممالک کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی اس میں شمولیت کو یقینی بنائے گا۔
امدادی تنظیم آکسفیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سمٹ میں شامل باقی ممالک کے سربراہان کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ پیرس معاہدے کا احترام کریں۔ امریکہ اور چین سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کاربن گیسیں فضا میں خارج ہوتی ہیں، جس سے عالمی ماحول اور کرائے ارض کے درجۂ حرارت پر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پیرس میں عالمی ماحولیاتی معاہدہ طے پایا تھا جس میں جہاں دنیا کے درجۂ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری تک محدود کرنے پر اتفاق ہوا، وہی تمام ممالک نے کاربن کے اخراج میں کمی کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عالمی حدت گلوبل وارمنگ کو ایک دھوکہ قرار دیتے آئے ہیں۔ انہوں نے منصب صدارت پر فائز ہونے سے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ صدر بن گئے تو پیرس میں طے پانے والے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے معاہدے سے امریکہ کو خارج کر دیں گے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کے مطابق G7 ممالک میں تحفظ ماحول کے حوالے سے جو تقسیم پیدا ہو چکی ہے اسے منہ نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ پیرس معاہدے پر 6 ممالک متفق ہیں جبکہ امریکہ ابھی اپنی شمولیت کے حوالے سے غور ہی کر رہا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم اس مایوسی کو نہ چھپا سکے جو شامل ممالک کے اتفاق رائے کی کمی کی وجہ سے ان کے تاثرات میں عیاں تھی۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ آئیے اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات۔
تب رمضان کا مہینہ ڈیزائنرز شیروانی میں نہیں، لٹھے کے کرتے پاجامے یا شلوار قمیض میں آتا تھا۔ تب رمضان میں ناچ گانا ہر شکل میں رضاکارانہ بند ہو جاتا تھا، بس ڈھول پیٹنے کا رواج تھا، وہ بھی سحری کے اوقات میں۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ رمضان بنا ہی اچھل کود ناچ گانے کے لیے ہے۔ پہلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ رمضان ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ ہے جس میں نفس کو لگام دینے، دوسرے کی بھوک و پیاس کا کرم محسوس کرنے، انسانوں کی حاجت روائی، دل کی صفائی اور روح کی بھرائی کی تربیت ہوتی ہے۔ مگر آج پتہ چلا کہ رمضان تو دراصل نفس کو موٹا کرنے، اشیاء کی حوث بڑھانے، زیادہ سے زیادہ مال اور منافع جمع کرنے کی سند ہے۔ پہلے کے بزرگ بتاتے تھے کہ دیکھو، شیطان کو رمضان میں ایک ماہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ تم عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا جتنا ثواب سمیٹ سکتے ہو بلا کسی ابلیسی مداخلت کے سمیٹ لو۔ مگر اب لگتا ہے کہ شیطان قید تو ہے پر ٹی وی کے کھانچے کی جیل میں، ایسے ایسے عالمانہ سوانگ بھرتا ہے، نفس کے غلاموں کو ایسی ایسی ٹوپیاں پہناتا ہے کہ یہی ناپتے رہ جاؤ کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے اور نفسا نفسی کیا ہے۔ پہلے متوسط گھرانوں میں اتنی افطار تیار ہوتی تھی کہ آدھی خاموشی کے ساتھ نادار ہمسایوں کے ہاں پہنچ جائے یا در کھٹکھٹانے والے ضرورت مندوں میں بانٹ دی جائے۔ بچوں کو گھر کے بڑے تاکید کرتے تھے کہ شرفا گھر پہ روزہ کھولتے ہیں یا پھر محلے کی مسجد میں۔ مگر اب پتہ چلا کہ روزہ تو دراصل رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ریسٹورینٹ یا افطار پارٹی میں کھولا جائے، جس کی افطار پارٹی میں جتنے متمول دمکتے چہرے اتنی ہی واہ واہ، اور پھر نادار ضرورت مند چہرے دیکھ کے موڈ بھی خراب نہیں ہوتا۔ پہلے ہم بچوں کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ تراوی کا مقصد یہ ہے کہ سال بھر زندگی کے جھمیلوں میں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ قرآن کو سمجھ کے سنا جائے، چنانچہ رمضان کی ہر شب جب امام صاحب ٹھہر ٹھہر کے قرأت فرمائیں گے تو مقتدی کو لفظ کی درست ادائی سمجھا پائیں گے۔ جس تناسب سے مساجد میں اضافہ ہوا ہے اس سے کئی گنا عبادت گزاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اگر کوئی شے زمانے کے ساتھ گھٹی ہے تو وہ وقت ہے۔ وقت پہلے کمیاب ہوا، اب نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب اس مسجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جہاں قاری صاحب بلٹ ٹرین کی رفتار سے تراوی پڑھائیں، بھلے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن تراوی تو ہو گئی نا۔ یوں 30 روزہ تراوی، پہلے 20 روزہ ہوئی، پھر 10 روزہ، اب کچھ مساجد میں 3 روزہ ایکسپریس تراوی کا بھی اہتمام ہے۔ اس اعتبار سے اگلا مرحلہ ون ڈے تراوی کا آنے والا ہے، گویا قرت پہ کرکٹ کے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ ایک مقدس شے کو کھیل بنائیں گے تو قوانین بھی تو وہی لاگو ہوں گے۔ اگر زور ہے تو اس پہ کہ کوئی دن میں کھاتا پیتا نظر نہ آئے، ورنہ کڑی سزا ملے گی۔ ضعیف بچہ، بیمار، حاملہ عورت، مسافر اپنی سلامتی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جوشیلے کو اپنی جانب لپکتے دیکھیں، اور جب تک آپ اسے سلوک نبوت اور بعض حالتوں میں روزے کی چھوٹ کا حوالہ دینا شروع کریں تب تک آپ کو 2-4 ہاتھ پڑ چکے ہوں۔ احترام رمضان کے بارے میں شریعت بھلے کچھ بھی کہے، مگر ملکی قانون بلا امتیاز سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا ہے، اور قانون تو بہرحال اندھا ہوتا ہے، اور اندھے کی لاٹھی کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے۔ پہلے جس عبادت گزار کو جس مسجد میں جہاں جگہ ملتی، رمضان کے آخری 10 روز وہیں اعتکاف میں بیٹھ جاتا، مگر اب ایگزیکٹو اور VVIP اعتکاف کا دور ہے۔ اب رمضان میں ٹریول ایجنٹس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ اشرافیہ اور متمولین آخری اشرا مسجد نبوی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی خدا کو پورا وقت دینے کی بجائے اعتکافی سیلفیاں پوسٹ کرتے ہیں اور ٹائم لائن بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اعتکاف یکسو حاضری ہوا کرتا تھا، اب سٹیٹس سمبل ہے۔ پہلے زمانے میں ان حرکتوں کو ریاکاری کہا جاتا تھا، اب کچھ نہیں کہا جاتا۔ مگر بے شمار مسلمان اب بھی خاموشی سے خیرات و اعتکاف و 30 روزہ تراوی پہ یقین رکھتے ہیں۔ عباداتی اشتہار بازی سے کوسوں دور یہی تو لوگ ہیں جو رمضان کی آبرو ہیں۔
آپ وسعت اللہ خان سے ان کا کالم بات سے بات سن رہے تھے۔ آپ نے اعتکافی سیلفیوں کا بھی ذکر سنا۔ اگر یہ کالم آپ پڑھنا چاہیں تو آئیے bbcurdu.com پر۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی آراء پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے اور ساتھ ہی ماہ رمضان کی مبارکباد بھی.
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے. تعلقہ مہر ضلع دادو سے نیاز علی جتوئی لکھتے ہیں, آپ کے ایک پرانے سامع کی حیثیت سے میں آپ کے تجربہ کار صحافیوں اور خوش آواز اداکاروں کا بہت بڑا مدعی ہوں, لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ جو نئی سے نئی آوازیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں ان کا ثانی اس سرزمین پر ملنا محال ہے. نازش سفر اور فرد جاوید کی خوشگوار آوازیں صرف آپ ہی کی نشریات میں سنی جا سکتی ہیں.
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ جتوئی صاحب.
مزید لکھتے ہیں, آپ کی نشریات چونکہ اندرون سندھ بہت ذوق و شوق سے سنی جاتی ہیں, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے دور دراز دیہات میں پیش آنے والے واقعات کی رپورٹنگ بھی تفصیل سے اور تواتر کے ساتھ کیا کریں.
جتوئی صاحب, خبریں کسی علاقائی کوٹے کی بنیاد پہ تو نشر نہیں ہوتی, بلکہ ہر واقعہ خواہ وہ کہیں بھی پیش آئے اپنی اہمیت کی بنیاد پہ ہماری خبروں کا حصہ بنتا ہے.
اپنے خط کے آخر میں جتوئی صاحب لکھتے ہیں, ہمارے گاؤں میں اب ایک انٹرنیٹ کیفے کھل گیا ہے جس کی بدولت ہمارا خط آپ کو فوراً مل جایا کرے گا. امید ہے کہ آپ بھی فوراً اس کا جواب ارسال کر دیا کریں گے.
یہ تو بہت اچھی خبر ہے حضور. اب آپ کاغذ پہ خط لکھنے کی بجائے براہ راست کمپیوٹر کے ذریعے اپنے خیالات ہم تک پہنچائیں گے, اور ڈاک خانے جا کر لفافے پہ ٹکٹ لگانے کی زحمت سے بھی آپ آزاد ہو گئے. خوش رہیے اور اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیے.
آخری چوک فیض گنج سے محمد عثمان اداس لکھتے ہیں, جب کئی ہفتوں تک میرے خط کا جواب نشر نہیں ہوتا تو میں اداس ہو جاتا ہوں.
اچھا, تو اداس ان کا تخلص نہیں ہے؟
اب تو یہ ان کے نام کا اٹوٹ انگ بن چکا ہے.
یعنی جزو لا ینفک. بہرحال فرماتے کیا ہیں خط میں اداس صاحب؟
لکھتے ہیں, ریڈیو کولمباد سے بات اور پروگرام آپ کا خط ملا. ہمارے علاقے میں اتنے مقبول ہیں کہ اتوار کی رات کو سب لوگ انہی کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. کچھ دنوں سے آواز کے بادشاہ اور آپ کی اردو سروس کے آل راؤنڈر شفیع نقی جامی ریڈیو پر کم کم سنائی دیتے ہیں. ہم تو صداکاری کے پینترے دیکھنے کے لیے ان کی آواز کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں, لیکن آپ نے انہیں ڈبیا میں چھپا لیا ہے اور کبھی کبھار ہی ان کے درشن کراتے ہیں.
جی نہیں حضور, شفیع نقی جامعی اپنی ہفتہ وار تعطیل کے علاوہ تمام دنوں میں خدمات سر انجام دیتے ہیں, لیکن جس روز وہ ٹیلی ویژن کا سیر بین کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس روز ریڈیو پر ان کی آواز نہیں سنائی دیتی.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. چودھری ناصر محمود عمران لودھرا سے لکھتے ہیں, مغربی میڈیا کے ہاتھ جب سے دہشت گردی کا لفظ آیا ہے بساط عالم کا نقشہ ہی الٹ گیا ہے. اس لفظ کے ذریعے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. افغانستان میں سوویت تسلط کے خلاف گوریلا جنگ کرنے والوں کو امریکہ نے خود مجاہدین قرار دیا تھا. آخر وہی لوگ اور ان کی نئی نسل اب مجاہدین کی بجائے دہشت گرد کیوں کہلاتی ہے؟
اس سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ناصر محمود صاحب. عالمی سیاست کی بساط پر مہرے کس طرح آگے بڑھائے جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کس طرح پیچھے ہٹائے جاتے ہیں, شطرنج کا یہ تماشا آپ بھی برسوں سے دیکھ رہے ہیں. جب تک امریکہ کو ان کی ضرورت تھی وہ جاں باز مجاہد کہلاتے تھے. سوویت یونین کی سیاسی موت کے بعد امریکہ کو ان مجاہدین کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ خود امریکیوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے. چنانچہ ان کی مالی اور عسکری امداد سے ہاتھ کھینچ لینا اور انہیں دہشت گرد قرار دے دینا امریکہ کے قومی مفاد میں تھا.
ظاہر ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی آپ کا مستقل دوست یا مستقل دشمن نہیں ہوتا.
صورتحال جب تبدیل ہوتی ہے تو دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے اور دوست دشمن نظر آنے لگتے ہیں.
گویا ہمارے سامنے ناصر محمود صاحب نے حالات کا درست تجزیہ پیش کیا ہے.
جی ہاں بالکل درست. اور اب آپ اگلا خط پڑھ سکتی ہیں.
جو کہ آیا ہے جھوک ساول سے. خالد حسین ساول لکھتے ہیں, آپ کے یہاں سے سندھ کی تعلیمی صورتحال پر کئی رپورٹیں نشر ہو چکی ہیں جنہیں سن کر یہ تاثر ملتا ہے کہ ملک کے باقی حصوں میں تعلیم و تدریس کی حالت بڑی شاندار ہوگی, جبکہ در حقیقت سارے ملک میں تعلیمی بدحالی کا نقشہ ایک جیسا ہے. جنوبی پنجاب ہی کو لیجیے, جہاں سکولوں میں کتابوں کاپیوں کا خرچہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی بچوں کو سکول بھیج ہی نہیں سکتا.
اس خط میں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی تو یہ کہ اگر بچوں سے فیس نہ لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بچوں کی تعلیم فری ہو گئی, کیونکہ کتابوں کاپیوں یونیفارم سکول کے مختلف فنکشنز اور تفریحی واقعات پہ اتنا خرچ اٹھتا ہے کہ غریب والدین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے.
اور دوسری بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اسکول گوئنگ ایج کے بچے اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں کے کنارے پنکچر لگانے, ہوا بھرنے, کاریں صاف کرنے یا بھیک مانگنے میں مصروف کیوں نظر آتے ہیں.
ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلانے کا شکریہ سامل صاحب۔
ٹنڈوالا یار سے انور بلوچ صاحب نے اپنا وہی سوال دہرایا ہے جس کا جواب ہم کئی ہفتے پہلے دے چکے ہیں۔ اپنے تازہ خط میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے 1.5 ماہ پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ نیوزی لینڈ سے آگے کون سا ملک ہے، لیکن آپ نے آج تک جواب نہیں دیا۔
جواب تو دیا تھا حضور، لیکن آپ شاید باقاعدگی سے سیر بھی نہیں سنتے۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی والی جس زمین پہ انسان آباد ہے، کبھی نقشے یا گلوب پر اس کی صورت دیکھیے تو آپ کو احساس ہو کہ دنیا کسی دیہاتی سڑک کا نام نہیں ہے جس پہ چند میل چلنے کے بعد آپ ایک نئے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، مزید آگے بڑھے تو ایک اور بستی آ جاتی ہے،
جیسے وزیر آباد کے بعد گجرات اور کھاریاں سے آگے لالا موسا۔
تو جب آپ پوچھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ سے آگے کون سا ملک ہے تو آپ کے ذہن میں دنیا ایک ایسی سڑک کی طرح نمودار ہوتی ہے جس پہ سارے ممالک لائن میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آباد ہیں۔
اور پھر آگے سے ان کی کیا مراد ہے، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب؟
بہرحال اگر انور بلوچ صاحب گلوب پر ایک نگاہ ڈال لیں تو ان پہ واضح ہو جائے گا کہ نیوزی لینڈ کے شمال میں آسٹریلیا ہے اور جنوب میں انٹارکٹیکا۔ آگے اور پیچھے کا وہ فیصلہ خود کر لیں۔
اچھا عارف، تھر پارکر سے جعفر علی کھوسا صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں جنگلی حیات جس تیزی سے ختم ہو رہی ہے، حکام کو اس کے بارے میں ذرا بھی تشویش نہیں، خاص طور پر رانی کھیت جیسا موزی مرض جس طرح خوبصورت موروں کی نسل تباہ کر رہا ہے، اس سے علاقے کا تمام فطری حسن خاک میں مل جائے گا۔
کوسا صاحب کی تشویش بجا ہے، اور زہا ہمارے کچھ سامعین نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے پرومو میں سے 2 برس پرانا وہ جملہ خارج کر دینا چاہیے کہ رشتہ داروں نے لاشوں کے ہمراہ رحیم یار خان میں احتجاج بھی کیا۔
سامعین، آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا پروگراموں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ خطوں کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف بخار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
گلوکار بلال خان نے شہرت کوک اسٹوڈیو سے پائی، لیکن ڈاما سیریل سمی کے بعد سے وہ اب بحثیت فنکار بھی خاصے مقبول ہوئے ہیں۔ بلال خان لندن کے ساؤتھ بینک سینٹر میں الکیمی فیسٹیول میں شرکت کے لیے آئے اور ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے خصوصی گفتگو کی۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا۔
بلال خان لندن آئے ہوئے ہیں ساؤتھ بینک کے الکیمی فیسٹیول میں شرکت کرنے۔ 28 تاریخ یعنی اتوار کے دن بلال اس فیسٹیول میں 2 فری سیشنز کر رہے ہیں، تو اگر آپ لندن میں ہوں، ایک تو آپ کو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، آپ کو موقع ملے گا کہ آپ کانسرٹ سن سکیں بلال کے ساتھ۔ میرا خیال اکوسٹک ہوگا بلال؟
جی اکوسٹک ہوگا، اور میں ایک چیز یوز کرتا ہوں لوپ پیڈل، جس کے ساتھ کافی سارے لوپس بنا سکتے ہیں، تو کافی فل ساؤنڈ
وہ کیٹی ٹنسٹل جس طرح کا۔
جی بالکل سر، اور ایون ہیڈ شیئرن۔
تو میلوڈیز جب آپ بناتے ہیں تو کہاں سے آواز نکلتی ہے؟ وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے نا، کمپوزیشن ارینجمنٹ زیادہ میتھمیٹیکل ہوتا ہے ایک طرح سے۔
میلوڈیز میں جس طرح بناتا ہوں، ہر کسی کی ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہے۔ میں ایک گٹار بھی بجاتا ہوں تو اس کے ساتھ میں ہم کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی چیز ایسی مجھے پسند آئے تو میں پھر اس کو جلدی سے فون میں ریکارڈ کر لیتا ہوں، اور میرے فون میں کوئی ہزاروں اس طرح کے نوٹس ہیں، کیونکہ میرے لیے میلوڈی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور پھر ورڈز جو میلوڈی کے اوپر فٹ ہوں اور اس فیلنگ کو پکڑ سکیں، پھر میں وہ دوسرا پروسیس اس کے بعد کرتا ہوں۔
اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ بلال خان تو کیا چیز آتی ہے آپ کے دماغ میں، تو رومانٹک قسم کے گانے آ جاتے ہیں؟
آئی تھنک رومانٹک سے زیادہ اداس گانے شاید۔
پاکستان میں رومانس اداس ہی تو، پاکستان کی کہانی انریکوائٹڈ لو کی ہے، رنجشی صحیح دلی دکھانے کے لیے۔ آج کل شاید رومانس از ار بٹ مور فلفلنگ، کیونکہ لوگوں کو ملنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔
میری پہلی البم بالکل رومانٹک نہیں تھی۔
آپ کے مشہور گانے؟
مشہور گانے
ہاں، جیسے تو کیا ہوا اور اس قسم کے گانے،
حالانکہ وہ بھی فرسٹ البم تھا، لیکن وہ واحد ایک گانا تھا شاید جو رومانٹک تھا، کیونکہ اس سے پہلے
مگر وہ مشہور بہت ہوا، کیونکہ کوک اسٹوڈیو میں بہت لوگوں نے پسند کیا تھا۔
لیکن ابھی ریسنٹلی جیسا ایک گانا میرا ایک پولیٹیکل گانا بن گیا تھا، لڑو مجھے، پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا تھا، ایون دو میں نے وہ کوک اسٹوڈیو پہ کیا ہوا تھا، تو بالکل رومانٹک۔ اور 1 سال بعد اس کے جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں، تو کسی نے ویڈیو کلپس جوڑ دیے تھے عمران خان کے اس گانے کے ساتھ، اتنا اچھی ایڈٹ کی ہوئی تھی کہ وہ لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے گانا بنا ہے۔
ایک طرح سے یہ سیاسی مینیپولیشن بھی تو ہوئی نا. آپ نے اپنی خود کی آڈینس کے لیے کے لیے آپ نے لکھا تو اسے ہائی جیک کر دیا گیا.
ہاں لیکن میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا, بیکاز اگر کسی اچھے کاز کے لیے وہ گانا یوز ہو رہا تھا تو آئی ڈنٹ مائنڈ اٹ.
اگر نواز شریف صاحب وہ گانا اٹھا لیتے تو آپ کو,
تو پھر میں کہتا کہ ہاں نہیں.
تو مطلب ہاں آپ کی سیاسی جو افیلیشن ہے,
سیاسی افیلیشن نہیں کہہ سکتے, عمران خان آئی تھنک ہم ساروں کے ہیرو ہیں ریگارڈلیس آف پالیٹکس. آئی تھنک انہوں نے لائک کافی ہمارے لیے اچھے کام کیے, جیسے شوکت خانم کھولا اور نامل یونیورسٹی اسٹارٹ کی. سو آئی تھنک پولیٹیکل گانا نہیں ہے, اٹس اباؤٹ اے پرسن اسٹرگل ان این انوائرمنٹ جدھر چیلنجز ہیں اور ڈپریشن ہے, اس طرح کے اندر ایک پازیٹیوٹی کا میسج تھا اس گانے میں.
آپ پازیٹیو رہتے ہیں جب؟
کوشش کرتا ہوں.
آپ کیا خود کو آپٹیمسٹ کہیں گے؟
اتنا آپٹیمسٹک بالکل نہیں. I'm also a very realistic person. اگر کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے تو ہوگی ہمیشہ خراب, تو میں اس کے لیے پریپیئرڈ رہوں rather than کہ نہیں.
یہ تو اچھی بات ہے.
اچھی بات بھی ہے لیکن کبھی کبھار زیادہ بندہ اوور تھنک کرنا شروع کر دیتا ہے.
آپ کی جو زیادہ تر فین فالوئنگ ہے, میرا خیال خواتین سے زیادہ ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ آپ سے بہت متاثر ہیں, صحیح بات ہے؟
آئی تھنک کافی ٹرو ہے یہ بات.
آپ کے کانسرٹ پہ زیادہ تر کون آتا ہے؟
سارے اکولی ہوتے ہیں لیکن جو فرنٹ,
نہ کیسے اکول تو نہیں ہوتا نا, زیادہ لڑکیاں ہی آتی ہیں آپ کے کانسرٹ.
جی کافی لڑکیاں آتی ہیں,
مطلب پہلے 10 روز تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں.
بالکل لڑکے ہوتے ہیں,
ان کو تو آپ دیکھتے نہیں, تو آپ
نے, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی,
اچھا کوشش کرتے ہیں انہیں بھی انوالو. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کو دیکھ کے کسی ایک لڑکی کو سیرینیٹ کرتے ہیں؟
اٹس پارٹ آف مائی ایکٹ ویئر اوور ٹائم آئی ہیو لرنڈ دس تھنگ کہ میں آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھتا ہوں فور پرٹیکولر اماؤنٹ آف ٹائم, لائک گیو دس پرسن اٹینشن.
تو جو ساری لڑکیاں جب گھر جاتی ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب مجھے بلال خان جو ہے
میرے لیے گا,
میرے لیے گا رہا
میں چاہتا ہوں,
اور اب مجھے, اب میرا موبائل رنگ ہوگا اور وہ بات آگے بڑھے گی.
نہیں آئی تھنک میں اس طریقے سے نہیں کرتا, میں صرف پرفارمنس وائز اس طرح کرتا ہوں.
کیونکہ آپ کا ایک طریقہ گانے کا جو ہے بہت ہی سافٹ ایک اسٹائل ہے آپ کا, اور بہت زیادہ تر اس قسم کے گانے ہوتے ہیں جو دل کو چھو لیں, مگر اندر سے آپ اس قسم کے انسان ہیں.
جب آرٹ بن رہا ہے تب کوئی اسٹریٹجی, کوئی یہ تھاٹ پروسیس نہیں ہے کہ یہ بکے گا یا یہ ہوگا. جب انسان گانا لکھتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ سن سکیں سنیں, تو سب سے مشکل چیز اس وقت لوگوں کی ٹینشن گین کرنا ہے, اور اس میں اسٹریٹجی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ میرے لیے ایسا ہے ایز اے سنگر سانگ رائٹر کہ میں اپنی لائف ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کروں.
اپنی زندگی میں جو آپ کے ایکسپیرینسز رہ چکے ہیں
جی
ان کے بارے میں لکھتے ہیں؟
بالکل, اور تبھی میری پہلی البم میں کوئی لو سانگ اتنے زیادہ نہیں تھے.
کیونکہ
اس سے پہلے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی,
اس کے, اچھا
تو اس لیے انفیئر ہوتا.
اب آپ کے گانے جو ہیں,
اب تو جی
اب تو بہت ساری گرل فرینڈز,
ہاں ایک ہارٹ بریک زیادہ تھیم آئی تھنک پریویلنٹ ہے.
اچھا
جی, جو میں نے ابھی لکھے ہیں وہ تھوڑے ہارٹ بریک بیسڈ.
کس نے آپ کا دل توڑا؟
زندگی نے کافی توڑا,
گھوم پھر کے جواب نہ دے. کس نے آپ کا دل توڑا؟
بس کافی ساری
نام کی ضرورت, کافی ساری
جی.
تو اگر آپ اتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ آپ دل لگائیں گے تو
نہیں, میں نے کبھی ایک ٹائم پہ دو کے ساتھ ہی لگایا دل.
اچھا
ایک کے ساتھ ہی, ایک ٹائم
اوور لیپ نہیں ہوتا.
نہیں
آپ بلیو کرتے ہیں یہ جو ایک اصل لو ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے؟
آئی تھنک سو یا, بٹ
حالانکہ دل آپ کا ٹوٹا ہوا ہے,
لیکن میرا ریئلسٹک پرسن بھی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور پھر آپ کسی اور کو بھی پسند کر سکتے.
سر آپ کی سب سے لمبی ریلیشن شپ کتنی چلی؟
آئی تھنک 3 years.
3 سال؟ تین سال تو کافی ہوتا ہے, مگر فریش رہتی ہے بات یا پھر 3 سال کے بعد وہ اس میں ایکسائٹمنٹ چلی جاتی ہے؟
ریلی ڈیپینڈ پرسن ٹو پرسن آئی تھنک.
ہاں آپ کے بارے میں بات کریں, آپ کا,
میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا.
مطلب اتنا دل آپ کا کہ آپ سوچنا نہیں چاہتے,
کافی مشکل سے
مشکل. جب یہ ٹائم ہوتا ہے تو اس سے گانے بڑے اچھے نکلتے ہیں,
یہ کافی فائدہ ہے نا. ہارٹ بریک بہت پینفل چیز ہوتی ہے, مے بی اٹس ناٹ ورس کہ آپ آرٹ کے لیے اتنی اپنے آپ کو پین دو بار بار کہ صرف
اس وقت آپ کا مطلب موڈ یہ ہے ٹو کیپ اٹ لائٹ. 3 سال کے بعد آپ کی ریلیشن شپ ٹوٹتی ہے
جی,
پھر آپ ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا, کہ دوسری ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے آپ کافی سوچنے کے بعد اس میں قدم رکھتے ہیں.
بالکل, کوشس ہو جاتا.
مگر محبت میں کوشن کیا
نہیں ہوتا,
مطلب یہ کیا اس قسم کی محبت تو نہیں ہو سکتی نا, پھر شغل ہی ہو سکتا ہے. اچھا تو آج کل آپ شغل میں مبتلا ہیں؟
نہیں میں
نتن سونی کے ساتھ آپ نے شاید کچھ کام کیا ہے,
جی میں
اس کے بارے میں بتائیں.
جی میں ادھر آیا ہوا تھا ایک گگ بجانے, تو ہماری ملاقات ہوئی نتن کے ساتھ.
اب سامعین کو میں بتاتے چلوں کہ نتن سانی جو ہیں برٹش ہیں اور ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا گریٹس آف فیوژن میوزک.
جی تو میرے لیے کافی آنر کی بات تھی کہ میں خالی ان سے مل رہا تھا, لیکن میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. اس وقت میں نے کچھ انگریزی گانے لکھ رہے تھے, ان کو میں نے سنائے اور ہم نے اس وقت ایک گانا ریکارڈ کیا, ان کو کافی پسند آیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر سے بلایا, پھر میں پھر لندن آیا اور گانے ریکارڈ کیا.
تو ریلیز ہوں گے یہ گانے
ہوپفلی, یا
پاکستان میں موقع ملے گا لوگوں کو, شاید ویڈیو وغیرہ آپ نے سوچا ہے. بالکل
جی, تو بہت سارے وہ والے گانے بھی ہیں,
وہی فیوژن قسم کے ہیں جو نتن کی.
نہیں یہ بالکل ایک انگریزی میں,
اچھا
انگریزی پاپ میوزک,
ہاں
آپ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کے گانے.
تو یہ آپ کا مطلب انگریزی پاپ میوزک میں تو پہلا قدم.
جی تو کیونکہ الکیمی فیسٹیول پہ بہت سارے ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں,
ہاں
ہر قسم,
پاکستانی بھی ہوں گے اور یہاں کے بھی لوگ ہوں گے,
تو انگلش سننے والے بھی ہوں گے, تو آئی تھنک ایک اچھا چانس ہے ٹو ٹرائی آؤٹ مائی سانگ ان دیٹ آڈینس.
اچھا تھوڑی سی بات ہو جائے, جو آپ آج کل ٹیلی ویژن ڈراما جو ہے سمی, اس میں آپ نے ایک کردار پلے کیا ہے ماورا حسین کے ساتھ.
جی
جب آپ نے پہلے یہ ایکسیپٹ کیا آفر, آپ کو تھوڑا ڈر تھا کہ میں یہ کس طرح کروں گا, گلوکار ہوں ایکٹنگ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں؟
تھوڑا نہیں, بہت زیادہ ڈر تھا.
اچھا
اور اس سے پہلے مجھے کافی زیادہ دفعہ کانٹیکٹ کیا تھا انہوں نے ڈراما میں ایکٹ کرنے کے لیے, لیکن میں نے,
آپ نے وہ تو نہیں کیا, مگر یہ والا کیوں کیا؟
دو ریزنز تھیں اس کی. ایک تو نمبر ون یہ ایک سوشل کاز کے اوپر تھا, ایک بڑی اچھی کاز, ویمن امپاورمنٹ اوور آل تھیم تھی اس کی, عورتوں کے حقوق کے اوپر سارا ڈراما بیسڈ ہے. اور دوسری یہ تھی کہ ایک ڈائریکٹر اور جو کاسٹ تھی وہ دیٹس لائک دی بیسٹ کاسٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ. سو اٹ ہیز ثانیہ سعید, اٹ ہیز عدنان صدیقی, اٹ ہیز ماورا.
ماورا کا یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ بہت چلبلی ہیں, مزیدار ہیں, کہ چند لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ. تو آپ کے ساتھ کیسا تھا؟
کافی اچھا رہا, شی از ایکسٹریملی پروفیشنل, شی ورکس ایکسٹریملی ہارڈ, جو کافی انسپائرنگ بھی تھا. ان کو چوٹ بھی لگی ہوئی ہو تو وہ اپنا جو ٹیک ہے وہ اسی طرح نبھاتی ہیں.
سمی بہت مقبول ہوا ہے لوگوں میں,
بہت زیادہ.
اور بھی کریں گے آپ ایکٹ؟
دیکھیں اگر کوئی اچھی چیز ہوئی. پہلے میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ٹیپیکل ساس بہو والے, کچھ اچھا ہو, یو نو اٹس اے گڈ ٹیم. اینڈ می بی
گٹار آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا کچھ سنا دیں.
ٹھیک ہے, کیا سننا چاہیں گے؟
مجھے یہ گانا بہت پسند ہے. تو کیا ہوا,
لگتا ہے آپ کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے.
کس کا دل نہیں ٹوٹا, مگر دل توڑے بھی تو ہیں, ایسے کیا آپ بھی توڑیں, آپ کے اس میں ایک الگ لطف ہوتا ہے.
پر تو نہیں اب یہ سفر, بس ایسے ہی کرنا ہوگا, چلنا ہوگا. تو کیا ہوا جو تو گئی تو مجھ سے
تھے گلوکار بلال خان. اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا آج پروگرام. ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر تھے کاشف قمر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائنا, سامی اسلام آباد میں عامر صدیق, عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح رہنما سبزار بٹ کے فوجی محاصرے کے دوران ہلاکت کے بعد کئی ماہ سے جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے. آج سخت ترین کرفیو اور ہڑتال کے دوران سبزار کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. فلپائن کے علاقے مراوی کو شدت پسندوں سے آزاد کرانے کے لیے حکومتی فورسز اور شدت پسند جنگجوؤں کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سپریم کورٹ کے احاطے میں غیر اسلامی ہونے کی بنا پر ہٹائے جانے والی انصاف کی دیوی کے مجسمے کو دوبارہ نصب کر دیا گیا ہے. شدت پسندوں کی جانب سے حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی حکام تمام بین الاقوامی فلائٹس میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز پر پابندی پر غور کر رہے ہیں. سری لنکا میں سیلاب سے تباہی کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 146 ہو گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.